السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتطاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات. عزیزان محترم، کردار بشر اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ سلسلہ گفتگو اس مرحلے پر آ کر رکا ہوا ہے کہ جب کوئی چیز بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہے. انسان نے فطرت کی اور طبیعت کی جتنی تہیں بھی کھودی ہیں، ان ساری تہوں کے اندر سے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر مقصد کے خلق نہیں ہوئی. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اندر مقصدیت رکھتا ہے. دنیا کی کسی چیز پر انگلی رکھ دو کہ یہ چیز بے مقصد ہے، یہ ممکن نہیں ہے. جہاں تک بھی تحقیق ہوتی رہی اور جہاں تک بھی علم جاتا رہا، ساری تحقیقوں اور سارے علموں کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کام مقصد کے بغیر نہیں ہوا. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو عجیب ترین مخلوق ہے جس کا نام ہے انسان، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو عجیب ترین مخلوق ہے جسے انسان کہتے ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ من ذلک، یہ بغیر مقصد کیا گئی؟ تو اب کچھ سوالات ہیں جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ بھائی میری عمر بہت تیر ماروں گا 120 سال، عمر تبھی آج کی 120 سال کہی گئی ہے، آپ کی عمر 120 سال. تو اربوں کھربوں سال کی اس دنیا میں ہمیں کتنا حصہ ملا، آپ کو کتنا حصہ ملا؟ 120 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110 سال، 120 سال. بھائی یہی تو ہے نا، جو کھربوں سال کی دنیا میں ہمیں اور تمہیں کیا ملا؟ 100 سال کی زندگی. اچھا، اب ذرا سا اور آگے بڑھ جائے، کیا ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم حیوانوں کی طرح آئے زندگی گزارے، حیوانوں کی طرح چلے جائیں؟ تو اگر حیوانوں ہی کی طرح زندگی گزارنا مقصود تھا تو ہمیں عقل کیوں دی گئی؟ ہمیں عقل کیوں دی گئی؟ بھائی یہ دوسرا سوال ہے. اور اب تیسرا سوال، اگر کوئی یوم حساب نہیں آئے تو قانون توڑنے والا اور قانون پہ عمل کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے. اگر کوئی محاسبہ ہونے والا نہیں ہے تو شریعت مانو شریعت نہ مانو دونوں برابر ہیں. اور پھر سنو, اگر واقعاً کوئی یوم حساب نہیں ہے, اگر واقعاً کوئی یوم حساب نہیں ہے نا, تو اس دنیا سے جانے کے بعد متقی بے گناہ اور مجرم دونوں برابر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو ضرورت کیا ہے تقوی اختیار کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے تقوی اختیار کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے شریعت پر چلنے کی؟ ضرورت کیا ہے قانون کو پر چلنے کی؟ ہم اپنے کردار کو اچھا کیوں بنا رہے؟ میرے کو کردار بشر قرآن, ہم اپنے کردار کو اچھا کیوں بنا رہے؟ تو ابھی پوری دنیا مل کر یہ سوچ رہی ہے کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے, اور اگر قرآن نے آواز دی, اب حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے کھیل کود کے لیے تمہیں پیدا کر دیا؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف تمہاری واپسی نہیں ہوگی؟ تو مقصد تخلیق انسانی ہے کہ انسان اس کی مشیت کے مطابق زندگی گزار کر اس قابل بنے کہ جب واپس ہو تو وہ خوش ہو. بہت رہی ہیں نا باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں نا. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن سنتے جاؤ. قیامت پر اگر ایمان نہ ہو تو علم بیکار, تہذیب بیکار, معاشرت بیکار, تمدن بیکار. مجھے بتلاؤ کہ میں آئندہ نسلوں کے لیے کوئی خدمت کیوں کروں؟ یعنی میں سے مراد پوری انسانیت. میں بلب کیوں یاد کروں؟ میں مائکروفون کیوں یاد کروں؟ میں طیارے کیوں یاد کروں؟ کیوں یاد کروں؟ اس لیے کہ اگلی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی. یہی ہے نا, تو ان اگلی نسلوں کے فائدہ اٹھانے سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ میں تو مر چکا, مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو جتنی بھی خدمت خلق ہے, جتنی بھی شریعت کی پابندی ہے, جتنی بھی ایجادات ہے, اگر خدا اور قیامت کو نکال دو تو محمد ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اگر خدا اور قیامت کو نکال دو تو محمد ہے. یہی سبب ہے کہ جب قیامت پہ اعتراض ہوا تو ہی چاہے میں قیامت تک. جب قیامت پہ اعتراض ہوا تو قرآن نے ایک عجیب و غریب جواب دیا. ضرب لنا مثلا سورہ یاسین ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم. ضرب لنا مثلا, یہ انسان قیامت پہ اعتراض کرتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, یہ انسان قیامت پہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھ جائیں گے. بھئی یہ کون سی منطق ہے؟ ذرا بنانا مثلا ہم پر اعتراض کرتا ہے. ونسی خلقہ, اور اپنی خلقت کو بھول گیا. وقال من یحیی العظام وهي رمیم, کون ان سڑی ہوئی ہڈیوں کو جو قبروں میں جا کے سڑ گئی, جو جسم مردہ ہو گئے, جو جسم مٹی بن گئے, کون یہ زندہ کرے گا؟ قل جو ہی الذی انشأها اول مرۃ, کہہ دو کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان ہڈیوں کو پیدا کیا تھا. وہ ہوا بے کل خلق علیم, اور وہ خلق کے ہر طریقے سے واقف ہے. تو دو لفظوں میں توجہ ہے, دو لفظوں میں جواب دیا ہے, تین لفظوں میں اعتراض دخل کیا ہے. دیکھو قرآن کی بلاغت دیکھنا, بہت زیادہ رکنا نہیں ہے مجھے اس مرحلے پر, لیکن قرآن کی بلاغت دیکھنا. تین لفظوں میں اعتراض دخل کیا, دو لفظوں میں جواب دیا ہے. اب اعتراض کو اور جواب کو دیکھنا. اعتراض کیا ہے؟ ضرب لنا مثلا, وہ ہم پر اعتراض کرتا ہے, وہ ہمارے عقیدہ قیامت پہ اعتراض. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہمارے عقیدہ قیامت پہ اعتراض کرتا ہے. دو لفظوں میں جواب دیا. نسیا خلقہ, اپنی خلقت کو بھول لیا کہ مٹی تھا, ہم نے مٹی سے نسخہ بنایا, نسخے سے علقہ بنایا, علقہ سے مزغہ بنایا, مزغہ نے گوشت بنایا, گوشتوں پر ہڈیاں, گوشت کے اندر ہڈیاں ڈالی, ہڈیوں پہ کھال چڑھائی, روح ہوگی جس دنیا میں بھیج دیا. تو جو ابتدان خلق کر سکتا ہے, کیا مٹی میں ملا کے پھر مٹی سے اٹھا نہیں سکتا؟ اجی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ تو تمہاری پوری زندگی, تمہاری زمانہ پوری انسانیت کی زندگی خدا اور آخرت کے درمیان گزر رہی ہے. اگر کردار بشر کچھ ہے, اگر کوئی کردار بشر ہے, توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. اس لیے کہ مجبوری ہے میرے موضوع کی, اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے یہ باتیں عرض کرنا مجبوری ہے میری کہ بھائی تمہاری پوری زندگی خدا اور قیامت کے درمیان گزر رہی ہے, اور جس دنیا میں زندہ ہو نا بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ خطرات کی دنیا ہے. سنتے جاؤ جو کہنا چاہ رہا ہوں میں, یہ خطرات کی دنیا ہے. صحت کو بار بار عرض کیا میں نے, مرض کا خطرہ ہے. جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ ہے. زندگی کو موت کا خطرہ ہے. دولت کو چھن جانے کا خطرہ ہے. اور یہ دنیا حسد کی دنیا, عداوت کی دنیا, رقابت کی دنیا, خونریزی کی دنیا, سب کے دماغ کی دنیا, فساد کی دنیا. تو جانتے ہو یہ فساد آتا ہے کیوں؟ سننا سننا, اور میرے جملوں کو دینا محفوظ رکھ لینا. جانتے ہو کہ یہ فساد آتا ہے کیوں؟ بھائی یہ ٹکراؤ ہے. انسان اللہ کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتا ہے. پڑھا لکھا اور باشور مجمع میرے سامنے, اس باشور مجمع کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. انسان اللہ کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتا ہے. مالک نوکری دے دے, مالک اولاد دے دے, مالک دولت دے دے, مالک صحت دے دے, یعنی جو مجھے چاہیے وہ دے دے. اللہ چلے انسان کی مرضی پر, اور اللہ ان بہت جو ہے اسے کہ جملے کو جملے سے ملا لینا. انسان اللہ کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتا ہے, اور اللہ انسان کو اپنی مشیت پہ چلانا چاہتا ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, دیانتداری کرو, امانتداری کرو, خیانت سے پرہیز کرو. تو ہم نے کہا کہ اللہ ہماری مرضی پہ چلے, اللہ نے کہا کہ ہم اس کی مشیت پہ چلے. بس مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں اس سلسلے میں کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے, لیکن اب جملہ سننا اور جملے کو یاد رکھ لینا کہ اللہ کو اپنی مرضی کے بندے ملے ہو یا نہیں, لیکن بندوں کو اپنی مرضی کا اللہ مل گیا کہ جس نے مانا اسے دے دیا. سمجھ رہے ہو نا؟ عجیب مرحلہ ہے. عجیب مرحلہ ہے جہاں سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی اللہ کو اپنی مرضی کے بندے ملے یا نہیں ملے یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن بندوں کو ان کی مرضی کا اللہ مل گیا. کہ ہاتھ پھیلاؤ وہ کریم ہے, سجدے میں سر رکھ دو وہ کریم ہے. بھائی اتنا جلد راضی ہونے والا کہ کبھی آنسو کے قطرے پر راضی ہو جائے. ہے نا, کبھی آنسو کے قطرے پر راضی ہو جائے, کبھی بے اختیار ایک سجدے پر راضی ہو جائے, کبھی ایک کلمہ شکر پر راضی ہو جائے. تو خدا ملا. اب اگر بات جو ہے تمہیں تمہاری مرضی کا خدا مل گیا, تو اب اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک آسانی سے گزر جاؤ, تو اس کی مشیت کے مطابق گزارو زندگی کو. یہی لانا تھا. یہ ساری تمہید اس میں رہنے کے لیے تھی کہ اب اپنی زندگی کو اس کی مشیت کے مطابق گزارو. جانتے ہو اس کی مشیت کیا ہے؟ کچھ پتا ہے اس کی مشیت کیا ہے؟ یخلقو ما یشاء ویختار. ما یشاء, جو مشیت میں آ جائے وہ خلق کر دے, جو مشیت میں آ جائے اسے منتخب کر دے. دیکھ رہے ہو اس کی مشیت؟ ما یشاء یخلقو ما یشاء ویختار. نہیں, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. جو بھی اس کی مشیت میں آ جائے وہ عملی ہو جائے. پروردگار تو وہ ہے کہ جس طرف مشیت چلی جائے ملک دے دے, جہاں سے مشیت ہٹ جائے ملک کو چھین لے, جہاں مشیت چلی جائے عزت دے دے, جہاں مشیت ہٹ جائے ذلیل ہو جائے انسان. تو دیکھ لو پوری کائنات اللہ کی مشیت کے دائرے میں ہے, پوری کائنات اللہ کی مشیت کے دائرے میں. تو اب اگر ایسے نہ ہو جو ظرف مشیت بن سکے, تو اللہ کی تخلیق کا مشن مکمل نہیں ہوگا. میں نے کچھ کہا, میں نے کوئی میسج دیا, میں نے اپنے سننے والوں کو کوئی پیغام دیا کہ اللہ تمہیں اپنی مشیت پہ چلانا چاہتا ہے, تم اللہ کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہو, تو اب تم نے دیکھا کہ تم اس کی مشیت پہ چلو یا نہ چلو لیکن اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا جا رہا ہے. تو اگر کچھ ایسے نہ ہو جو مکمل مرضی الہی کی مشیت پہ چل رہے ہوں تو اللہ کا پورا مشن جا مکمل ہو جائے گا. اب یہاں سے گفتگو کل کی تقریر سے متصل ہو گئی. وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, اے آل محمد تم نے دنیا میں وہی کیا جو ہم نے چاہا. بھائی سنتے جاؤ, جا لے آیا ہوں نا میں, اس مرحلے پر روک کر کچھ باتیں کہنا چاہوں گا اپنے سننے والوں سے, لیکن آرام سے سنتے جاؤ. کل اسی موضوع پہ گفتگو رکی تھی نا, وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, آل محمد تم نے دنیا میں وہی کیا جو اللہ نے چاہا, اور آل محمد ہم فی مشتحت انفسہم خالدون, آل محمد ہم آخرت میں وہی کریں گے جو تم چاہو گے. رکے رہنا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اگر وہ بات نہ پہنچ سکے تو میری محنت سوارت نہیں ہوگی. وما تشاؤنا, دیکھو یہ کل کی بات ہے اور میں اپنی کل کی بات کو آج رد کروں گا. اب دونوں باتوں نے ممبر سے کہیں ہے, کیا کہا؟ وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, آل محمد جو ہم نے دنیا میں چاہا, ہم نے جو دنیا میں چاہا وہ تم نے کیا, یہی ہے نا. اور آل محمد قیامت کے دن جو تم چاہو گے وہ ہم کریں گے. بات تو واضح ہو گئی نا. لیکن اب میں چھری کو الٹ رہا ہوں, توجہ ہاتھ مت دھول رہے, میرے سارے سننے والوں کی توجہ ہاتھ مت دھول رہے. عجیب فضائل کے بعض مراحل وہ ہوتے ہیں جہاں عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے کہ بات کو کس طریقے سے بیان کرے. لیکن سنو, آیت ہے قرآن کی, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب جب تک تو موجود ہے میں عذاب نہیں کروں گا تیری امت پر. سننا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب جب تک تو موجود ہے عذاب نہیں آئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پڑھے لکھے مجمع سے کہ یہ کیا کہہ دیا اللہ نے کہ محمد جب تک تم ہو عذاب نہیں آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت اور عذاب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو؟ عجیب بات ہے. دیکھو محمد جب تک تم موجود ہو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. کیوں نہیں نازل کریں گے؟ لیکن رحمت ہے عذاب کی ضد, عذاب ہے رحمت کی ضد. جب رحمت للعالمین موجود ہو تو عذاب کیسے, جب رحمت للعالمین موجود ہو تو عذاب کیسے؟ یہ جملہ ذہن میں رکھنا. لیکن میں پھر جا رہا ہوں, میں نے دلیل کیا قائم کی کہ آل محمد جو میں نے چاہا دنیا میں تم نے کیا, تو اب آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا. اب میں اسے الٹ رہا ہوں, تو رحمت اور عذاب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے نا, تو امت محمد میں عذاب نہیں آئے گا. طے ہو گئی بات؟ سننا, یہ پڑھے لکھو کا مجمع ہے اس لیے یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں. امت محمد پر عذاب نہیں آئے گا. کچھ یاد ہے کہ رسول غدیر خون کے میدان میں جب علی کی مولائیت کا اعلان کر رہے تھے تو حارث ابن نعمان فوری پہ عذاب آ گیا؟ کچھ یاد ہے کہ رسول جب علی کی مولائیت کا اعلان کر رہے تھے تو حارث ابن نعمان فوری نے آواز دی کہ یا رسول اللہ آپ نے علی کو اپنی مرضی سے حاکم بنایا یا اللہ کی مرضی سے؟ تو یا رسول اللہ کا جملہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ہے. بھائی بہت توجہ رہے, یا رسول اللہ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ رسول کو رسول مانتا ہے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ, اللہ کو اللہ مانتا ہے, رسول کو رسول مانتا ہے, لیکن علی کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. توجہ رکھنا, علی کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, محمد کو رسول مانے گا, محمد کو رسول مانے گا, خدا کو اللہ مانے گا. لیکن علی کو امام نہیں مانے گا. تو خدا راضی تھا, امام ناراض تھا, عذاب آ گیا یا نہیں؟ دیکھو بہت بہت نازک مرحلہ ہے جہاں میں سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں, اور ہزاروں مرتبہ کے سنے میں واقعات ہیں. جو نتیجہ دے رہا ہوں نا وہ نتیجہ ذہن میں رکھنا. خدا راضی تھا, خدا کو اللہ مان رہا ہے, رسول راضی تھے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے, امام ناراض ہے, اللہ راضی ہے, امام سمجھو اللہ راضی ہے, امام ناراض ہے, عذاب آیا یا نہیں؟ آ گیا نا عذاب. اب ذرا سا اور زمانہ آگے بڑھا, حسین پیدا ہوئے اور جبریل فطرس کو لائے حسین کی بارگاہ میں. جانتے ہو یہ فطرس کا نام کبھی سنا ہے؟ ایک فرشتہ تھا, فطرس ایک فرشتہ تھا, اور اتنا عظیم فرشتہ تھا کہ ایک دن اس نے اپنے جسم پہ غور کیا, یعنی فرشتوں کا جسم نوری, جو نوری جسم ہے, اس نے اپنے جسم پہ غور کیا کہ میرا دائنا حصہ پورے مشرق میں ہے, میرا بایاں حصہ پورے مغرب کے اندر ہے, میرا سر جو ہے وہ فلک الافلاک سے بھی اوپر ہے, میرے پاؤں جو ہے وہ کائنات کی آخری منزلوں میں, میں اتنا عظیم. یا فطرس کی بات سن لو پھر لطف سننے میں. اچھا تو جیسے ہی یہ خیال دماغ میں پیدا ہوا نا کہ میں بہت بڑا ہوں, تو جانتے ہو اس نے جملہ کیا کہا؟ من مثلی, کون ہے میرے مثل؟ بس یہ جملہ اللہ کو ناگوار گزر گیا. دیکھو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, تکبر پسند نہیں ہے, ابلیس کو ذلیل کر دیا تھا, لیکن یہ تکبر نہیں ہے, یہ ملک کا ناز ہے, یہ ملک کا فرشتے کا ناز ہے. ناز بھی برداشت نہ کیا, من مثلی کون ہے میرے مثل. جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, من مثلی کون ہے میرے مثل, اس کے پر نوچ لیے گئے اور ایک ویران سے جزیرے میں پھینک دیا گیا نا. جبریل چلے, حسین پیدا ہوئے, جبریل چلے تو اس جزیرے سے گزرے. پھر اس نے کہا کہ جبریل تم تو سید الملائکہ ہو, میں سفارش کر دو اللہ کی بارگاہ میں کہ میری تقصیر معاف ہو جائے. کہا کہ چلو رسول کے گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے, اگر رسول نے سفارش کر دی تو تمہاری خطا جو ہے وہ معاف بھی ہو سکتی ہے. بھائی سننا میرے دوستوں, سننا میرے بزرگوں اور محترم سننے والوں, اس بات کو سننا, جبریل چلے ہیں رسول کو حسین کے پیدا ہونے کی مبارکباد دینے کے لیے, یہی ہے نا. اچھا تو کیا لینڈ روٹ سے آ رہے تھے کہ اس جزیرے تک جانا ضروری ہو؟ بھائی ڈائریکٹ رسول کے گھر میں اتر جاتے, یعنی جبریل نے ایک بہانہ بنایا فطرت کی بخشش کا. جبریل جان رہے تھے کہ اگر شفاعت ہوگی تو حسین کے ذریعے. عجیب مرحلہ ہے. جبریل جان رہے تھے نا, جان رہے تھے جبریل کہ اگر فطرت کی بخشش ہوگی, فطرت اگر بخشا جائے گا تو حسین ہی کے ذریعے. کہا اچھا ہو میرے ساتھ, فطرت کو لے کے آئے. توجہ رہے, رسول نے کہا, رسول کے سامنے کیس کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ اس کے پر نوش لیے گئے ہیں, آپ سفارش کر دیں. تو جانتے ہو رسول نے کیا کہا؟ کہ یہ بچہ جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے نا, فطرت جاؤ اپنے دونوں شانوں کو اس کے گہوارے سے مت کرو. بھائی یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں, بڑے بڑے علماء نے اپنی فضائل کی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ فطرت جاؤ حسین سے مت کرو, نہیں حسین سے مت کرو, نہیں حسین جس گہوارے میں ہے اس گہوارے سے مت کرو. تو بھائی بات توجہ ہے, جو چند گھنٹوں کے لیے معصوم کو اپنی گود میں لے لے وہ صاحب فضیلت ہو جائے, اور ابو طالب 12 برس محمد کو گود میں لیے بیٹھا رہے. فکر سے جاؤ حسین کے گہوارے سے, حسین کے جھولے سے اپنے شانوں کو مس کرو. بھائی سننا، کس بات پر، کس بات پر اللہ کو جلال آیا تھا؟ یاد ہے، من مثلی، من مثلی کون ہے میرے مثل، اس پر جلال آ گیا تھا پروردگار کو. جیسے ہی اس نے اپنے شانوں کو گہواروں سے مس کیا، پھر اسے پر ملے اور یہ کہتا ہوا اڑا. جاؤ دیکھ لینا تاریخی کتابوں میں، یہ کہتا ہوا اڑا من مثلی کون ہے مجھ جیسا. ارے مجھے تو حسین نے آزاد کیا ہے. دیکھا، اب اللہ سمجھ میں آ گیا. ناز کیا اپنی ذات پر، پر نوچ لیے. ناز کیا حسین کے وسیلے سے، بس دیا. یہ کمال، کمال. پہنچ رہی ہے نا باتیں میرے واسطے سننے والوں تک؟ میں توجہ رکھنا، اس لیے آپ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو اب اس مسئلے میں کیا ہوا، خدا ناراض تھا، خدا ناراض تھا، امام راضی، فیصلہ امام پہ ہوا. بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سننے والوں کو. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. کل میں نے کہا تھا کہ ہائے آل محمد، جو دنیا میں نے چاہا وہ تم نے کیا، اب آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا. بھائی یہی کہا تھا نا. اب میں لفظوں کو واپس لے رہا ہوں. غدیر میں، غدیر میں خدا راضی، امام ناراض، عذاب آ گیا. فطر کے واقعے میں امام راضی، خدا ناراض، بخشا گیا. تب دنیا میں بھی یہی طے ہوا کہ آل محمد جو تم چاہو گے وہ کروں گا. آخرت تو بہت دور کی بات ہے. آخرت تو بہت دور کی بات ہے. مشیت الہی کے، یہ لوگ مشیت الہی کا برتن ہے، ظرف ہے. نہیں، لفظوں کو بدل دوں، مشیت الہی جب پیکر میں آتی ہے تو آل محمد کہلاتی ہے. اب میں کیسے عرض کروں، جانا دور ہے اور منزل معین ہے، لیکن سنتے جاؤ. اب میں کیسے عرض کروں کہ میرے نبی پر جب ابتر کا تانا آیا، یاد ہے، سب کو یاد ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ کسی فرمائے، سب کو یاد ہے کہ رسول کہہ چکے اولاد نہیں تھی، نرینا اولاد پیدا ہوتی رہی مرتی رہی. کہنے لگے نعوذ باللہ کہ الحمدللہ، یہ مشرک بول رہے ہیں، مشرک کہ الحمدللہ کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ ابتر ہے، رسول ابتر ہے، اس کا دین نہیں چلے گا، اسے کہ نسلی نہیں. بھائی دیکھو، یہ جو چیز چلتی، مشن جو آگے بڑھتا ہے نا، وہ خون سے آگے بڑھتا ہے. اور کسی دن میں بتاؤں گا کہ خون کی اہمیت کیا ہے. کسی دن کردار بشر اور قرآن کے حوالے سے خون کی اہمیت سے دو لفظ کہوں گا. اچھا، تو جب رسول کی نسل ہی نہیں ہے، رسول کی اولاد ہی نہیں ہے، تو رسول کا دین کیا بچے گا؟ ہے نا، ان نشانے کا ہوا لفتر. تو نعوذ باللہ، مشی کہہ رہے تھے کہ رسول افتر ہے. اچھا ہوا کہ اولاد نہیں ہوئی. ادھر رسول مرے گا، ادھر اس کا دین مر جائے گا. تو جواب میں کیا آیا، ان آتنا کل کوثر.
مشرک کا اعتراض یہ تھا کہ رسول کی اولاد نہیں ہے اس لیے اس کا دین آگے نہیں بڑھے گا. اچھا ہوا یہی ہے نا. تو کہہ دیتا اللہ جواب میں کہ نہیں, چونکہ مسلمان ہیں, اس کے دوست ہیں, اس کے ساتھی ہیں, وہ اس کے دین کو آگے بڑھائیں گے. کہہ دیتا کہ جو یہ جو نئے نئے کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, جو لوگ نئے نئے کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں وہ اس کے دین کو بچا لے جائیں گے. تو نہیں کہا کہ مسلمان بچائیں گے. انا آتینا کل کوثر, ہم ایک ایسی کثرت دے رہے ہیں. بھائی عجیب مرحلہ ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. ہم ایک ایسی کثرت دے رہے ہیں جو نسل محمد کو, بھائی بتاؤ جو رہے, جو دین محمد کو بچا لے گی, جو کتاب محمد کو بچا لے گی, جو شریعت محمد کو بچا لے گی. کون بچائے گا؟ کوثر. ٹھیک, کبھی سوچا یہ کوثر ہے کیا؟ اب میرے اینگل سے غور کرنا, اور اگر میرے اینگل سے غور کر لیا تو کوثر ہمیشہ کے لیے سمجھ میں آ جائے گا. جو کوثر ہے وہ ابتر نہیں ہے, جو ابتر ہے وہ کوثر نہیں ہے. ہے نا بھائی, کوثر ابتر کے مقابلے میں ہے, ابتر کوثر کے مقابلے میں. اب یقین کرنا, میری باتوں پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب میں کہہ دوں نا کہ یقین کرنا تو پھر مان لیا کرو, اس لیے کہ دیکھ کے بول رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان آتینا کا کوثر, فصل لربک وانحر, ان شانئک ہو الابتر. دس لفظ ہیں, تین آیتوں کا سورہ ہے, تین آیتیں, دس لفظ. ان دس لفظوں میں سے پانچ وہ لفظ ہیں جو دوبارہ قرآن میں پھر ریپیٹ نہیں ہوئے. یہ بھی کمال کی بات ہے. انا آتیناک پورے قرآن میں نہیں ہے, صرف اس جگہ پہ. کوثر پورے قرآن میں نہیں ہے, بس ایک جگہ کوثر کا ذکر ہے. ٹھیک بھائی, عجیب 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 مرحلے فکر ہے. ونہر پورے قرآن میں نہیں ہے, صرف اس مقام پہ. شانیہ کا پورے قرآن میں نہیں ہے, اسی سورے میں. بس ابتر پورے قرآن میں نہیں ہے, بس اس سورے میں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو پورے پورے پوری پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں نا. تو اب جملہ سنو, میں نے الٹ ڈالا پورے قرآن مجید کو کہ کہیں کوثر کا ذکر مل جائے, کہیں دوبارہ کسی اور مقام پر کوثر کا ذکر مل جائے. انا آتینا کل کوثر, بڑا احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے حبیب تم کو کوثر عطا کر دیا. تو یہ شان کریمی کے خلاف تھا کہ دینے کے بعد بار بار جتلاتا رہے. شان کریمی, شان کریمی کے خلاف ہے, خلاف ہے کہ جب دے دیا تمہیں دے دیا, یہ بار بار کیوں جتلانا کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا, ہم نے تمہیں کوثر دیا. تو پورے پورے قرآن میں کوثر کا نام ایک ہی مقام پر ہے, اور کس شان کے ساتھ؟ ان یقیناً ہم نے آتا نا کل کوثر, عطا کیا تجھے کوثر. یعنی کوئی کوثر اتنی بڑی شے ہے کہ اللہ دے کر احسان جتا رہا ہے, ہے نا؟ کوئی بڑی شے کوثر, کوئی بڑی شے. اچھا تو کیا دے دیا بھائی؟ توجہ رکھنا, اس لیے کہ اگر میرے اینگل سے تم نے کوثر کو سمجھ لیا تو آئندہ کوثر کے معنی میں زحمت نہیں ہوگی. ان آتا ہے نا کل کوثر, حبیب ہم نے تمہیں کوثر دے دیا. تو مالک کیا دے دیا؟ کون سی اتنی بڑی شے ہے؟ کیا رسول سے چھوٹی چیز دے دی؟ بھائی اگر رسول سے چھوٹی چیز دے دے, توجہ رکھنا, تو چھوٹی چیز دے کر احسان جتلانا شان کریمی کے خلاف ہے. تو چھوٹی چیز تو دے نہیں سکتا رسول سے, چھوٹی چیز دے کے ناز کرے کہ ہم نے کوثر دے دیا, تو کوثر رسول سے چھوٹی چیز نہیں ہے. تو کیا رسول سے بڑی چیز ہے؟ کائنات میں رسول سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں. تو اب کوثر جو بھی ہو, نہ رسول سے چھوٹی ہے نہ رسول سے بڑی ہے. تو جو چیز نہ چھوٹی ہو نہ بڑی برابر ہوگی نا. تو اسی لیے کہا تھا اول نا محمد و اوسط نا محمد و آخر نا محمد و کل نا محمد. لے آیا میں کمال. بھائی اب سنو, اب میرے جملے کو سننا. کمالوں کی کمال تقویٰ, عدالت, صدق, شجاعت, ہمت, جرأت, عفت, عصمت, علم, عدل, جو بھی کمال ہے, کمالوں کی کثرت جس وحدت میں ایک ہو جائے اس کا نام ہے کوثر. کمالوں کی ساری دنیا کے کمالوں کی کثرت جس وحدت میں ایک ہو جائے اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں کوثر. بھائی اگر یہ بات واضح ہو گئی تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو, اس لیے کہ گفتگو اس منزل سے آگے جا نہیں سکتی جس منزل پر آج بات کو روک رہا ہوں. بھائی سننا اور میرے جملوں کی قدر کرنا. زیارت ذہن میں ہے, زیارت وارثہ اشہدو, آرام سے سننا, ابھی میرے پاس وقت ہے اور چاہ رہا ہوں کسی مسئلے کو حل کروں. اشہدو انکا کنت نورن فل اسلاب شام خط ول ارحام المتحرت لم تو نہ جس کا جاہلیت ہو بے انجا سے ہاں ولم تلبس کا من مدلہمات سیا بے ہاں. اشہدو حسین سے خطاب ہے زیارت وارثہ میں, اشہدو انکا کنت نورن, حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نور تھے. فل اسلاب شام خا جن سلووں میں گئے ہو نا, جن سلووں سے چلے ہو وہ بلند ترین سلف تھے دنیا کے. اشہدو انکا کنت نورن فل اسلاب شام خا, حسین تم جن سلووں سے گزرے ہو وہ دنیا کے بلند ترین سلف تھے, اور حسین تم جن رحموں سے گزرے ہو وہ دنیا کے متحر ترین رحم تھے. کنت نورن فل اسلاب الشامخ ول ارحام المطہرا. تو بھائی بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو آدم کی پیشانی میں محمد کا نور, ٹھیک, وہیں سے تو چلے گے نا, وہیں سے چلتے ہوئے تو آمنہ بنت وہب تک آئیں گے اور حضرت عبداللہ تک آئیں گے اور حضرت ابو طالب تک آئیں گے, ہے نا. تو آدم کی پیشانی میں رکھے گئے وہ سارے نور, کس کا نور رکھا گیا؟ آج کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. رسول کا نور, علی کا نور, حسن کا نور, حسین کا نور, سید سجاد کا نور, محمد باقر کا نور, جعفر صادق کا نور, موسی کاظم کا نور, علی رضا کا نور, محمد تقی کا نور, علی نقی کا نور, حسن عسکری کا نور, حسن عسکری کے بیٹے کا نور. سنتے ہیں نا, آرام سے سننا. تو کتنے نور رکھے گئے؟ 12 امام اور ایک رسول, 13 نور. 13 نور آدم کے صلب میں ڈالے گئے, پیشانی میں رکھے گئے. سوچ رہے ہو گے نا کہ یہ میں نے شہزادی کو الگ کیوں کر دیا, وہ جو کوثر ہے اسے میں نے الگ کیوں کیا, تو اب میں کیا کروں؟ خدا کی قسم میری بات کو سننا. میں جو کتابوں میں پڑھتا ہوں میں چوائس کروں گا نا, تو اب جاؤ دیکھو دنیا میں جتنی بھی معراج کی کتابیں ملے, معراج کی جتنی بھی کتابیں ملے ان سب کو دیکھو کہ جبریل جنت کی سیر کرا رہے تھے رسول کو. سننا, بہار میں بھی روایت ہے, یعنی علماء امامیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور دوسرے علماء نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. جبریل امین پیغمبر کو جنت کی سیر کرا رہے تھے, پیغمبر کی نگاہ رکی ایک سیب کے درخت پر. دیکھنا کیا عجیب و غریب روایت ہے. اس درخت پر ایک سیب لگا ہوا تھا, کل ایک. ففضع منہا, اس ایک سیب کے پھل کی رسول پر اتنی دہشت ہوئی کہ رسول کھڑے ہو گئے. اس پھل کی اتنی دہشت ہوئی, فضع منہا, روایت کے الفاظ ہے, رسول پر اتنا رعب آیا کہ رسول کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, آخی جبریل یہ ہے کیا؟ کہا, یا رسول اللہ یہ سیب کا درخت ہے. کہا, یہ پھل؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس پھل میں آپ کی بیٹی کا نور ہے. کچھ سمجھ رہے ہو؟ بھائی فضائل کے اس رخ کو بھی تو دیکھو جو کہنا چاہ رہا ہوں میں. یا رسول اللہ اس پھل میں آپ کی بیٹی کا نور ہے, یا رسول اللہ توڑیے اور کھا لیجیے. ساری روایتیں لکھتی ہیں کہ رسول اس درخت کے قریب گئے, رسول نے وہ پھل توڑا, رسول نے وہ پھل کھا لیا, اور جب واپس آئے ہیں تو نور فاطمہ بطن خدیجہ میں منتقل ہوا. اب میں روک رہا ہوں اس بھرے مجمع کو روک رہا ہوں. جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اس سیب میں آپ کی بیٹی کا نور ہے, ہے نا, توڑیے اور کھا لیجیے. تو جبریل تم تو بہت بڑے فرشتے ہو, رسول کے مزاج شناز بھی ہو, بھائی توڑ کے دے دو. جبریل جاؤ توڑ کے لاؤ دے دو. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ توڑیے اور کھا لیجیے؟ یہ اتنا پاکیزہ نور ہے کہ اسے جبریل بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا.
آواز برنگ نارے,
اب جائے میں نے سماجی علوم، معاشرتی علوم، علم کلام، منطق اور فلسفے کی روشنی میں اپنے محترم سننے والوں کو سہمتیں دی ہیں، لیکن اب میرے پاس بہت کم گھنٹے رہ گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ممبر کا حق ہے فضائل آل محمد، ممبر کا حق ہے فضائل آل محمد، تو اب جو دو تین گھنٹے آگے کے بچ گئے ہیں ان میں فضائل بیان ہوں گے، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے اتنا پاکیزہ نور کہ جبریل ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو جس نور کو جبریل ہاتھ نہ لگا سکے وہ انبیاء کے سلموں میں بھی نہیں آیا، تو تیرا نور سلموں سے آیا ہے اور ایک نور براہ راست سلم محمد میں گیا ہے نا، تو آج سمجھ میں آیا کہ معراج میں کیوں بلایا تھا، بیٹی لے جاؤ آج سمجھ میں آیا بھائی، دو ہی تین مصلحتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ معراج میں کیوں بلایا تھا، آج میں نے ایک مصلحت عرض کی ہے، آج سمجھ میں آیا کہ معراج میں کیوں بلایا، حبیب آؤ کوثر لے جاؤ، حبیب آؤ بیٹی لے جاؤ، توجہ رہے فاطمہ کو دینے کے لیے محمد آؤ، فاطمہ دیں گے، فاطمہ تمہیں دیں گے لیکن محمد آ کے لے جاؤ، اب قرآن میں اور فاطمہ میں فرق سمجھ میں آیا، قرآن گھر بیٹھے آئے، قرآن میں اور فاطمہ زہرا میں فرق سمجھ میں آیا، محمد گھر میں ہو قرآن وہاں ہے، اور محمد اگر فاطمہ چاہیے ہمارے پاس آؤ، آ کے لے جاؤ بھائی، یہی سبب ہے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، جب بھی کوئی آیت نازل ہوئی رسول بیٹھے رہے آیت آ گئی، کیا کسی آیت کے لیے رسول کھڑے ہوئے، بات تمام ہو گئی، تو آیت اترے رسول بیٹھے ہو، آیت اترے رسول لیتے ہو، لیکن فاطمہ آ جائے تو رسول کھڑا ہو جائے،
عجیب ہے،
ہوگی بات ہوگی، میں نے عرض کیا نا کہ اب میرے پاس کل تین گھنٹے رہ گئے ہیں اس گھنٹے کے علاوہ، اور ان میں کچھ فضائل پہ بات ہوگی، لیکن بات کو آج میں روک رہا ہوں، معصوم بیٹی کا کردار فاطمہ زہرا، معصوم ماں کا کردار فاطمہ زہرا، معصوم بیوی کا کردار فاطمہ زہرا، معصوم بہن کا کردار، فاطمہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، تو معصوم بہن کا کردار رہ جاتا اگر فاطمہ کی بیٹی نہ ہوتی، بات آ گئی، اطمینان سے سنتے جاؤ، اطمینان سے سنو، دیکھو میں مسلسل ایک سال میں نے دنیا و آخرت پہ اشرہ پڑھا تھا، اور میں نے مسلسل 9 دنوں تک دنیا کی برائیاں بیان کی، دنیا ایسی، اس سال کردار بشر کے حوالے سے میں نے دنیا کی برائیاں کی، میں نے کی دنیا کی برائیاں، اور واقعی دنیا اس قابل نہیں ہے کہ دل لگاؤ، دنیا اس قابل نہیں ہے کہ دل لگاؤ، دیکھو ایک بات سنو، ضرورت اور مقصد کے فرق کو سمجھ لو، لباس تمہاری ضرورت ہے، مکان تمہاری ضرورت ہے، غذا تمہاری ضرورت ہے، دولت تمہاری ضرورت ہے، پانی تمہاری ضرورت ہے، کھانا تمہاری ضرورت ہے، اگر ضرورت کو ضرورت سمجھو تو یہ ہے، مولانا فیروز الدین رحمانی آج بہت دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں، ان کے اعزاز میں ایک نعرہ سلوات، بس تقریر تمام ہونے والی ہے، میں قریب پہنچ گیا ہوں مصائب کے، لیکن ابھی میں نے مصائب شروع نہیں کیے، اب پھر دنیا پہ بات آ گئی تو سن لو بھائی، کس نے منع کیا، دنیا استعمال کرو، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، پوچھو کس نے حرام کر دیا دنیا کی زینتوں کو جو ہم نے انسانوں کے لیے بنائی ہے نا؟ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو، دنیا کے آسمان کو تمتماتے ہوئے چراغوں سے زینت دی ہے. تو زینت اچھی چیز ہے بھائی، یعنی عجیب غریب بات ہے. خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو زینت کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. تو زینت دنیا اور دنیا کی زینت بری چیز نہیں ہے. بری کیا ہے وہ بتلا رہا تھا، لباس تمہاری ضرورت ہے، کھانا تمہاری ضرورت ہے، روٹی تمہاری ضرورت ہے، رزق تمہاری ضرورت ہے، پانی تمہاری ضرورت ہے. تو جب تک دنیا کو ضرورت سمجھو یہ دین ہے، اور جب دنیا کو مقصد بنا لو یہ دنیا داری ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ آرام سے چلتے رہو، ادھر جب میں مساجد تک جاؤں گا، لیکن دو چار جملے کہنے کے بعد. تو زینت اچھی شے ہے نا. اب ایک جملہ بتاؤ تمہیں. نہیں سنو، خدا کی قسم یہ جو زینت کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، اس زینت کا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. تو زینت کا تذکرہ قرآن میں ہے، جمال کا بھی ہے. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، دنیا کے جمال کو بھی استعمال کرو، دنیا کی زینت کو بھی استعمال کرو، لیکن ضرورت سمجھ کر، مقصد سمجھ کے نہیں. تو یہ تو تھیں مادی زینتیں، اور اب یہ قرآن کی زینتیں تھیں. اور اب میرے رسول نے کہا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی رسول کی حدیث ہے، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. یہی سبب ہے کہ جن اجتماعات میں ذکر علی نہیں ہوتا وہ اجتماعات ملحوظ ہے، مبارک نہیں ہے. بس میں نے زحمت دی، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. بھائی سنو، میں اگر سچ بولتا ہوں تو سچ بولنا میری زینت ہے. میں اگر کچھ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں تو پڑھا لکھا ہونا، علم عالم ہونا میری زینت ہے. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات علی کی زینت نہیں تھے، علی اخلاق کی زینت تھا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اس لیے میں نے یہ بحث چڑھی ہے کہ اخلاق علی کی زینت نہیں ہے، علی اخلاق کی زینت ہے. علم علی کی زینت نہیں ہے، علی کو تلاش ہے علم کی، نہیں علم کو تلاش ہے علی کی، ہے نا. علی علم کی زینت ہے. علی ایک دن کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے تھے، اور ایک بہت بڑا دہریہ خطیب، سننے کے قابل یہ جملہ، ایک دہریہ خطیب اور ایک دہریہ عالم، دہریہ جانتے ہو لامذہب، ایک بہت بڑا لامذہب فلسفی علی کے خطبے میں آ کے بیٹھ گیا. وہ خدا کو نہ مانے علی کو کیا مانے گا. جب علی کا خطبہ ختم ہوا ہے نا، تو مجمع سے پہلے اٹھا اور ان کے کہنے لگا، یا علی ما زینت کا خلافہ بل زینتہ. علی آج مجھے معلوم ہوا کہ خلافت نے تجھے زینت نہیں دی ہے، تو نے تخت خلافت کو زینت بخشی ہے. تو خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے خلافت کو زینت دی. علم نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے علم کو زینت دی. تقوی نے علی کو زینت نہیں دی، تقوی کو علی نے زینت دی. کعبے نے علی کو زینت نہیں دی. کعبے نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے کعبے کو زینت دی. سنو میرے جملے کو یاد رکھنا، جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی، اور جو علی کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب. بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں، بڑے نازک مرحلے پر. زینب کے ماری معلوم ہے بھائی، یہ مجلس علمی درسگاہ ہے نا، تو اب کسی کو اگر نہ معلوم ہو زینب کا مفہوم اور زینب کے ماری، وہ مجھ سے سنے. یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے لفظ، زینب دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، زین اب، زین کے معنی زینت، اب کے معنی باپ، زینب اپنے باپ کی زینت. سمجھ میں آیا؟ کعبے کی زینت علی، علی کی زینت زینب. زینب سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی زینب؟ بس اب میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور اب میں اس کردار کو خدا کی قسم سمجھا بھی نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے زینب کو سمجھانے کے لیے، الفاظ نہیں ہے. لیکن میرا ایک جملہ سنتے جاؤ، میرا ایک جملہ سنتے جاؤ. مجھے معلوم ہے کہ مجھے مصائب کا ایک ہی جملہ کہنا ہے اور وہ اخیر میں، لیکن پہلے زینب کو تو سمجھ لو نا. زینب کو علی کی بہادری جانتے ہو؟ ایک مرتبہ جنگ صفین میں، مولانا آپ گواہی دیجئے گا، علی عبد الفرید نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ صفین میں امیر شام کی پوری فوج نے طے کیا، پوری فوج نے طے کیا کہ جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے، مل کے حملہ کر دو علی پر. سمجھے؟ لوگوں نے خبر دی کہ یا علی یا علی، پوری فوج ایک ساتھ حملہ آور ہو رہی ہے. یہ سننا تھا کہ تلوار نکالی اور نکال کے میدان میں آگے کھڑے ہو گئے کہ اب کسی کی ہمت ہے تو اس تلوار کے سامنے آ جائے. صفین کی پوری فوج رک گئی علی کی تلوار سے، جو تلوار کی دھار پر، سننا جو تلوار کی دھار پر پوری فوج کو روک لے اس کا نام ہے علی. ٹھیک ہے نا؟ جو تلوار کی دھار پر ہزاروں ہزار کی پوری فوج کو روک لے اسے کہتے ہیں علی. اور سنو، کربلا کے میدان میں جب خیموں پہ جھگڑا ہو رہا تھا نا، تو عباس نے لکیر کھینچ دی تھی تلوار سے، یاد ہے؟ عباس نے لکیر کھینچ دی تھی تلوار سے اور کہا تھا اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس لکیر کو عبور کر جاؤ. بھائی سنو میرے پاس وقت نہیں ہے، فقط دو یا تین دقیقے رہ گئے ہیں اور انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے. جو تلوار کی دھار پر پوری فوج کو روک لے اس کا نام ہے علی، اور جو تلوار کی لکیر سے پوری فوج کو روک لے اس کا نام ہے عباس، اور جو عباس کو اپنے پردے کی قسم دے کے روک لے اس کا نام ہے زینب. آ گئی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اون محمد کو پالا ہے زینب نے. سنو، اون محمد کو پالا ہے زینب نے، قاسم کو پالا ہے زینب نے، ابو الفضل عباس کو پالا ہے زینب نے، علی اصغر کچھ پالا ہے زینب نے. اور اب بات آ گئی نا علی اکبر پر، اب بات آ گئی نا علی اکبر پر، تو اب سنو بھائی، سننا. علی اکبر اذان صبح کے وقت پیدا ہوئے. بات سننے والی ہے؟ تم نے گریا کیا، مجلس تو تمام ہو چکی، ہو گئی مجلس تمام، لیکن اب جو کہہ رہا ہوں وہ سننے والی بات ہے. اذان صبح کے وقت اکبر پیدا ہوئے، جب دن نکلا تو رشتے دار مبارکباد کے لیے آتے رہے. اکبر پیدا ہوا ہے، شبیہ رسول پیدا ہوا ہے، جو دیکھتا کہتا بچے کی صورت تو رسول سے مشابہ ہے نا. حسین نے انعامات دیے اپنے رشتے داروں کو. سنتے جاؤ، جتنے رشتے دار آئے نا، عورت مرد جوان بوڑھے بچے، مبارکباد کے لیے حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ دیتے رہے. شام کے وقت اکبر کا پیدا ہوئے، طلوع فجر سے پہلے ہے نا، نماز صبح کے وقت. شام کے وقت زینب آئی، کہا بھیا بیٹا مبارک ہو. فرمانے لگے کہ زینب اس وقت آئی ہو جب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اس اکبر کو لے جاؤ. سمجھ میں آیا؟ تقریر تمام ہو گئی. اب سلسلہ فکر کو اس مقام سے آگے نہیں جانا. زینب جاؤ اکبر کو لے جاؤ. خدا کی قسم، یہ اللہ کی کوئی مصلحت تھی، کہ شبیہ رسول شبیہ زہرا کی گود میں پڑے. سمجھنا سمجھنا ان باتوں کو, فضائل کے ان رخوں کو. اب اب اکبر پلے زینب کی گود میں, اور جب باپ نے اجازت دے دی تو کہا اکبر بیٹے تک ٹھہرنا. اکبر رک گئے, کہا اکبر تمہیں تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے نا. آخری جملہ کہا کہ ہاں بابا. کہا جاؤ اکبر جاؤ, پھوپھی سے اجازت لے لو. اکبر شب عاشور میں ماں سے اجازت لے چکے تھے, عاشور کے دن حسین سے اجازت لی, اور حسین ابن علی نے کہا جاؤ بیٹے تمہاری پھوپھی کا تم پر بہت حق ہے, ماؤں والا حق ہے, جاؤ پھوپھی سے اجازت لو. اب کچھ نہیں معلوم, بس یہ آخری جملہ سنو, تم نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی. اب کچھ نہیں معلوم کہ کس طریقے سے اکبر نے زینب کو رخصت کیا, نہیں معلوم, لیکن اتنا معلوم ہے, گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ جب اکبر زینب کے خیمے میں آئے اجازت لینے کے لیے تو ساری بیویاں اس خیمے میں جمع ہو گئی, بال کو کھول کے کھڑی ہو گئی, اور کہا اکبر ایک مرتبہ رسول کی آواز سنا دو. اجرکم اللہ. اکبر اکبر ارحم غربتنا, اکبر ہماری غربت پر رحم کرو, اکبر ہماری غربت پر رحم کرو. خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا, 18 مرتبہ گرا. جب اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا, تاریخ میں نام نہیں ہے, لیکن سمجھ میں یہی آیا کہ جب اکبر نے نکلنا چاہا چھوٹی بہن سکینہ نے دامن تھام لیا کہ بھیا کس پہ جو گے.
صلى الله عليه